रिकॉर्डिंग शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल नबी, इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ جو آخری دو آیات پڑھی گئیں انہی کی تفسیر ہم پچھلی کلاس سے پڑھ رہے ہیں. 416 سے تھوڑا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ عورتوں کی بیعت ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک سے لے کے آیت کے آخر تک, الآیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آیت کے اینڈ تک. اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے جس میں ایمان و عقائد کے ساتھ احکام شریعہ کی پابندی کا بھی معاہدہ ہے. یعنی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں مسلمان رہنے کے لیے, ایک تو عقائد صحیح ہونے چاہیے, صحیح رہنے چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک عقائد کے اوپر انسان قائم رہے, اور دوسرا اس کے یعنی جو یعنی احکام شریعہ ہیں تو ان کی پابندی بھی کرے. تو ان دونوں کا جب التزام کیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے, تو انسان کا دین جو ہے وہ صحیح رہتا ہے, ٹھیک ہے. اگر احکام شریعہ کی پابندی نہ کرے لیکن عقائد ٹھیک ہوں تو دین پھر بھی برقرار تو رہتا ہے لیکن خطرے میں پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, خطرے میں پڑ جاتا ہے, یعنی کمزور ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے قابل ہو جاتا ہے, لیکن ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن اگر عقائد بھی خراب ہو جائیں تو پھر دین ٹوٹ ہی جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور انسان دین یعنی ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو اس میں ان دونوں کی پابندی کا معاہدہ ہے. سابق آیات جن کے سیاق میں یعنی کانٹیکس میں یہ آیت بیعت آئی ہے وہ اگرچہ ان مہاجرات کے ایمان کا امتحان کرنے کے سلسلے میں ہے, اور یہ بیعت ان کے امتحان ایمان کی تکمیل ہے. تو پیچھے بھی آیت جو گزری تھی اس میں بھی یعنی یہ تھا کہ آپ ان کا امتحان لے لیجئے, تو اب اس امتحان کی تکمیل تھی کہ یہ ڈیٹیلڈ وعدہ ان سے لیجئے. بیعت ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ تھوڑا پڑھتے ہیں. تو یہ ان کے امتحان ایمان کی تکمیل ہے, لیکن الفاظ آیت عام ہیں, نو مسلم مہاجرات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں. اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ بیعت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی صرف نو مسلم کا مطلب 9 مسلم نہیں بلکہ نیو مسلمز, رائٹ. تو نیو مسلم مہاجرات ہی نہیں تھیں بلکہ دوسری قدیم مسلم عورتیں بھی شریک تھیں جو پہلے سے مسلمان تھیں, جیسا کہ صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, اور بسند بغوی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے. حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام شریعہ کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لیا اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ فی ما استطعتن واتقتن, یعنی ہم ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت اور طاقت میں ہے. امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہم پر خود ہماری ذات سے بھی زائد تھی, کہ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کی تلقین فرما دی تاکہ کسی اضطراری حالت میں خلاف ورزی ہو جائے تو عہد شکنی میں داخل نہ ہو, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسٹرا الفاظ کہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایکسٹرا الفاظ جو ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتے تھے نا, صحیح ہے, لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ کریم ہیں؟ زیادہ اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بندوں کا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، رائٹ؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ الفاظ میں شامل کر دیتے اس طرح کے الفاظ، فی ما استطعتن و اطقتن، اس کا کسی کو جواب آتا ہے ذہن میں؟ ایسا کیوں ہے؟ کسی کو اس کا جواب؟ اللہ تعالیٰ خود بھی تو یہ باتیں کہہ سکتے تھے، ٹو گیو الاؤنس. میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ الفاظ کیوں کہے، یہ تو نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ خیال تھا انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ سوال پہلے سمجھا کریں پھر جواب دیا کریں نا. جی نہیں ہے، ٹھیک. تو استعداد پیدا کرنے کے لیے نہیں، آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہے. باقی کسی کا اگر سوال سمجھ میں آیا ہو تو اگر جواب ذہن میں آتا ہو. نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں سب کچھ ہے، رحمت سب سے زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب بھی تو دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قہار بھی تو ہے نا، جبار بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تو بنائی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے نا. ان شارٹ اللہ تعالیٰ میں جمال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہے، جمال بھی، جلال بھی، رحمت بھی اور عذاب بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے، کیسے بنائے؟ رحمت للعالمین، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کے پرتو ہیں، رحمت کی صفت کے اللہ تعالیٰ کے اظہار ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز جمال اللہ تعالیٰ کے اندر، جمال بھی ہے جلال بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جمال کی جو صفت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر نازل فرمائی، ٹھیک ہے. جب ہی دیکھیں کافروں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو قتل نہیں کیا، اور جو جہاد کیا بھی تو وہ بھی صرف حکم پر کیا، اپنی مرضی سے کبھی جہاد نہیں کیا، ٹھیک ہے. اپنے غصے کی بنیاد پر کہ کافروں پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، یہ میرے محبوب اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، میں ان کو ماروں گا، میرے محبوب، میرے یعنی معشوق حقیقی، میرے معبود حقیقی اللہ رب العزت یہ عبادت نہیں کرتے، میں ان کو ماروں گا. نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا نہیں کیا، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ خیر بادل ناخواستہ تو خیر لفظ استعمال نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کے لیے، لیکن بس اسی یعنی خاص اس حکم کے تحت کافروں سے قتال کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی کافروں سے قتال نہیں کیا، صحیح ہے نا. تو رحمت کی صفت نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو تجلیات ڈالی ہیں نا اس دنیا میں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ڈالی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہلوائے، ٹھیک ہے، یہ جو مست فی مستطعتن و اطقتن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے کہہ دیے؟ نہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں کہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہلوائے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی فرماتے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ سکتے کسی کو بھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ ایکسٹرا. حالانکہ یہ جس طرح پچھلی کلاس کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ فتق اللہ مستطعتم، ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے وہ ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن کے اندر یہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. آپ میں سے کسی نے بلکہ بعد میں میسج بھی مجھے کر کے آیت بتائی تھی، لیکن یہ سورہ شورہ کے اندر بھی یہ والی آیت، بلکہ آج ہی صبح جو میں تلاوت کر رہا تھا سورہ شورہ کی، تو اس کے اندر بھی یہ الفاظ تھے. ٹھیک ہے، یعنی مستطعتم کہ تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈائریکٹ بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خاص عورتوں کا جو معاملہ تھا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چھوڑ دیا کہ آپ جو ہے نا یہ الفاظ کہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو ہو گیا ایکچولی پیچھے کا ریپ اپ، یہ ریپ اپ نہیں بلکہ سمری سورٹ آف واٹ وی ور ڈوئنگ بیفور. آگے چلتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے سے ہوئی، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، صحیح ہے نا، لیکن عورتوں کے ساتھ بے پردگی والا معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور غیر محرم عورتیں جو ہیں تو ان کو ٹچ کرنا جیسے کہ دوسری امت نے یعنی دوسری امت کے لیے جو ہے وہ اس کو حرام کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر بھی اس کو حرام کیا. ٹھیک ہے، امت کی تعلیم کی خاطر بھی، اور جو ہے وہ یعنی کوئی جو ہے وہ اس کو پھر یعنی کسی کے لیے جو ہے وہ فتنے کا سبب نہ بن جائے کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، چلو بھائی ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں یہ کام کرتے ہیں، اپنی مریدیوں کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کا بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو جو کرتے ہیں جو لوگ تو وہ 100% غلط کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پیر بن جانا یا شیخ بن جانا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اس طریقے سے یعنی کیا پوپ کارڈینلز فادرز نہیں کرتے. ماشاء اللہ آپ کو بڑا پتہ ہے ان کا. اچھا، تو روایات حدیث سے ثابت ہے کہ بیعت نساء صرف اس واقعہ حدیبیہ کے بعد ہی نہیں بلکہ بار بار ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی. ٹھیک ہے، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ نبی یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ اہتمام کیا جاتا تھا. اس وقت بیعت ہونے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل بھی داخل تھیں. ان کی بیوی کا نام ہند کیوں تھا؟ یہ ہند جو ہے نا یہ آپ کا جو ملک ہے نا جس کو کہ ہندوستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی والا ہند ہے، یہ کوئی نیا، یہ کوئی عربی ہند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہند کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو ہند میں لوگ ہوتے تھے نا وہ آرینز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جو وہاں کے یعنی جو سکندر اعظم کے ساتھ وہاں پہ آرینز داخل ہوئے تھے، جو برہمنز کے فور فادرز ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ یورپین ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یورپین نسل ہی چل رہی ہے نا سکندر اعظم کی، تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے، اور جیسے سرخ اور سفید جیسے یہ آرین لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عرب میں جب کوئی ویسا خوبصورت ہوتا تھا نا، سرخ و سفید والا خوبصورت، تو اس کو ایسے کہتے تھے کہ جیسے یہ ہند کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ظاہر نارتھ انڈیا میں اس طرح کے لوگ ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن یعنی پورے ہندوستان میں تو ایسے نہیں ہوتے. تو ان کا نام ہند اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یہ تو گویا کہ ہند کی ہیں، ہند جیسے لوگوں کی خوبصورت، لوگوں کی جیسی خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال تو ابو سفیان کی بیوی ہند بھی داخل تھیں، ہندہ بھی آتا ہے اور ہند بھی آتا ہے ان کا نام، جو شروع میں حیا کے سبب اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھیں، پھر بیعت میں کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے اور دریافت کرنے پر مجبور ہو گئیں. تو پھر انہوں نے سوال جواب کیے، کئی سوال کیے، یہ واقعہ تفصیل سے تفسیر مظہری میں مذکور ہے. ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा तो उसमें हम बैत की कुछ और तहकीक किसी और जगह से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी को सवाल हो बीच में तो आप पूछ लीजिए। अच्छा, पोप कार्डिनल्स फादर्स नहीं करते, मेरा मतलब सही नहीं करते वो लोग। अच्छा, ये कहना तो आपने सही का लोग जो है वो ओमिट कर दिया था गलती से शायद। बहरा, मर्दों की बैत में इजमाल और औरतों की बैत में तफसील। वैसे वो लोग तो जहां तक मैंने कभी देखा, अगर होगा किसी वीडियो वगैरह में, तो वो लोग तो शायद वो अपना कोई वो होता है ना बैप्टाइज करने के लिए कुछ छड़ी वड़ी रखते हैं, और पता नहीं हाथ पकड़ते हैं कि नहीं। एनीवे, मर्दों की बैत में इजमाल और औरतों की बैत में तफसील। इजमाल का मतलब होता है कि मुख्तसर, इख्तिसार, क्योंकि जमाल इख्तिसार में ही होता है। जितने कम अल्फाज होंगे उतनी इबारत ज्यादा खूबसूरत होगी, इसी वजह से इख्तिसार के लिए इजमाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान के अंदर इख्तिसार है, इजमाल है, और औरतों की बैत में तफसील है। तो मर्दों से जो बैत ली गई वो उमूमन इस्लाम और जिहाद पर ली गई है। अमली अहकाम की तफसील इसमें नहीं है, बखिलाफ औरतों के बैत की बैत के कि इसमें वो तफसील है जो आगे आ रही है। ठीक है, तो ज्यादातर मर्दों से जो बैत ली गई वो इस्लाम पर, यानी जब कोई मुसलमान होने के लिए आता था तो उससे बैत तौबा जो ली जाती थी ना वो होती थी, यानी बैत इस्लाम कहलाती थी वो, कि वो कुफर से तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे होते थे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स से बैत लेते थे। अच्छा, जैसे कि वो बैत उकबा उला और बैत उकबा सानी, जब मदीना मुनव्वरा से लोग आए थे, पहले पहले साल 7 लोग आए थे ना, और अगले साल 70 या 70 से थोड़ा एक दो ज्यादा लोग आए थे, तो वो आप ने उनसे बैत ली थी। ठीक है, क्योंकि वो आपसे सलम का साथ देंगे, और यानी मुसलमान हो गए थे और साथ देंगे आगे जाकर के भी। ठीक है, तो ये इस्लाम की बैत कहलाती थी। और जिहाद की बैत जो है ये सुलह हुदैबिया से पहले बैत रिजवान जो जो हुई थी। ठीक है, तो उसमें सहाबाए कराम ने नबी अलैहिस्सलाम से जिहाद के ऊपर बैत करी थी कि हम मर जाएंगे। ठीक है, इन्नल्लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह, कि बेशक वो लोग जो कि आपसे बैत कर रहे हैं वो अल्लाह ताला से बैत कर रहे हैं, यानी आपसे जो वादा कर रहे हैं ना वो एक्चुअली आपसे नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह ताला से, बिकॉज आप हमारे नुमाइंदे हैं, और जब नुमाइंदे से कोई काम किया जाता है तो वो जिसने नुमाइंदा बना के भेजा है वो एक्चुअली उससे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे एम्बेसडर, तो नबी तो अल्लाह के एम्बेसडर हैं, तो इन्नमा युबायउन अल्लाह, और आगे क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर, यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। क्या मतलब, अल्लाह ताला का फिजिकल हाथ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत का हाथ, अल्लाह ताला की सपोर्ट, राइट, वो उनके ऊपर है। सूरह फतह की जो आयत है। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लकद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, के तहकीक के अल्लाह ताला राजी हो गया ईमान वालों से, इज युबायउनका तहत शजरा, जब उन्होंने आपसे बैत करी दरख्त के नीचे। सही है, तो ये जो बैत थी ना ये यानी जिहाद की बैत थी। ठीक है, इसमें मैं एक्चुअली, मेरे सामने किताब है हमारे हजरत की, जो जो सलूक की किताब है, तो उसी से आपके आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एक तो ये आयतें हो गई, और दूसरा यानी और भी मौकों पर सहाबा ने इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के ऊपर बैत करी थी, जैसे सूरह ये गजवा अहजाब के मौके पर भी। ठीक है, गजवा खंदक जिसको हम कहते हैं, उस वक्त भी आप से कि जब तक हम जिंदा हैं ना तो हम आप के साथ मिल करके जिहाद करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गए जिहाद की बात। तो अमली अहकाम की तफसील इसके अंदर नहीं है, अगरचे के बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर एक हदीस मौजूद है कि जिसके अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से अमली अहकाम की भी बैत ली थी। ठीक है, अन उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हौलहू असाबतुम मिन असहाबिही बायउनी अला के, यानी आप सल्लम की गिरफ्त जो है, जो सहाबा कराम मौजूद थे, तो उन्होंने आप सल्लम से आप सल्लम ने نے ان سے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو, بایعونی, تم میری بیعت کرو, علی ان باتوں کے اوپر, ان کہ لا تشرکو باللہ شیئا, کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, ولا تسرقو اور تم چوری نہیں کرو گے, ولا تزنو اور تم زنا نہیں کرو گے, ولا تقتلوا اولادکم اور تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اور اس کے آگے اور بھی تفصیل ہے کہ یہ جو بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لی, یہ صحابہ کرام سے لی تھی, یعنی عورتوں سے نہیں. تو اس کے اندر بھی اعمال کی تفصیل ہے کہ بھئی آپ یہ کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یا تو حضرت نے اس کو یہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا, یا ہو سکتا ہے انسان سے کوئی چیز بھول چک بھی ہو جاتی ہے. بہرحال عملی احکام کی تفصیل اس میں نہیں, انہوں نے یہ لکھا. بخلاف عورتوں کی بیعت کے اس میں وہ تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے. وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان و اطاعت کی بیعت لینے میں یہ سب احکام داخل تھے, اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی, اور عورتیں عموماً عقل و فہم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں, اس لیے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی. ٹھیک ہے, حضرت نے اس کی توجیہ یہ لکھی ہے کہ عورتوں کی بیعت میں کیوں تفصیل ہے, کیونکہ ان کو ذرا سپیل آؤٹ کر کے بتانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور مردوں کے لیے جو ہے وہ اتنی ایزمپشن, یا بلکہ یہ کہ مرد جو ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہتے ہیں, فزیکل ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں, تو ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی ریپیٹیشنز جو ہیں وہ ویسے ہی ہوتی رہتی ہیں, تذکرہ ویسے ہی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ عورتیں جو ہے وہ ان کو بہت کم وقت ملتا ہے obviously for obvious reasons, تو اس وجہ سے ان کے سامنے یہ چیزوں کو اسپیل آؤٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس قسم کے سوال آپ کلاس میں کیوں کر رہے ہیں جب آپ اپنے ذاتی ٹھیک ہے بات میں کرنے کے سوال ہے نا. Anyway, تو فرمایا کہ وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان و اطاعت کی بیعت لینے میں سب احکام داخل تھے, اسے تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی, اور عورتیں عموماً عقل و فہم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں, اس لیے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی. یہ اس بیعت کی ابتدا ہے جو عورتوں سے شروع ہوئی, مگر آگے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی, مردوں سے بھی انہی چیزوں کی بیعت لینا روایت حدیث میں ثابت ہے. ہاں بالکل, ایکچولی وہی جو ابھی آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایت میں پڑھ رہا تھا, تو اسی کا انہوں نے یہاں پہ بھی حوالہ دیا ہوا ہے, کما روبیہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو وہی والی تو آپ کے سامنے بھی پڑھا تھا. اس کے علاوہ جن احکام کی پابندی کا عہد عورتوں سے لیا گیا, عموماً عورتیں ان میں بے راہی اختیار کرنے کی عادی ہوتی ہیں, اس لیے بھی خصوصیت سے ان کی بیعت میں مندرجہ ذیل تفصیل آئی, یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. اس میں پہلی بات تو وہی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی ہے جو عام مردانہ بیعتوں میں بھی آتی ہے. دوسری بات چوری نہ کرنا, بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں, اس لیے ذکر کیا گیا. ذرا آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی دیر. اچھا, تو فرما رہے تھے کہ اس میں پہلی بات تو بھائی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی ہے جو عام مردانہ بیعتوں میں بھی آتی ہے, جیسے بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا, اور دوسری بات چوری نہ کرنا ہے. بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں, اس لیے ذکر کیا گیا. یعنی چوری کرنے کا معاملہ یہ ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ ان سے پوچھے بغیر لے لینا, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر کسی کو دے دینا. ٹھیک ہے, یہ مرد یعنی شوہر کے مال میں چوری کا یہ مطلب ہوگا. ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت جو لینا ہوتا ہے نا, جو گھر کے کام کاج کے لیے شوہر کے مال میں سے استعمال کر لینا, تو اس کی تو دیگر احادیث کے اندر اجازت دی گئی ہے. بلکہ جیسے ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھیں, تو انہوں نے خود یہ سوال کیا. ٹھیک ہے, تو جی اب آپ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو. ہیلو, آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, تو اس لیے ذکر کیا گیا. اور تیسری بات زنا سے پرہیز کرنا ہے، جس میں عورتیں پختہ ہو جائیں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جائے۔ یعنی زنا ایک ایسا فعل ہے کہ اگر عورت یعنی راضی نہ ہونا تو مرد کے لیے زنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جبری زنا کرے جس کو یعنی ریپ کہتے ہیں، تو وہ تو عورت کی رضامندی کے بغیر مرد کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریپ ہر جگہ نہیں ہوتا نا۔ عمومی طور پر جو زنا کا لفظ ہے وہ جبری زنا کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کنسنشس، جو دونوں کی کنسنٹ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر نا مرد میں تو اللہ تعالیٰ نے جو یعنی ایک شہوت کا غلبہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شہوت کا غلبہ مرد کو تو ہر وقت اکساتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں مردوں میں کہ جن کے اوپر شہوت سوار نہیں رہتی، ٹھیک ہے، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں صحیح مردوں میں، ورنہ تو ہر ایک جو ہے وہ یہی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش وہ بھی ہوتی میرے پاس اور یہ بھی ہوتی میرے پاس، اور ایک ہے اگر پکی تو دوسری بھی ہوتی اور دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی بھی ہوتی کم از کم، تو ٹھیک ہے، تو مردوں میں تو یہ چیز یعنی ایک ان کے بلٹ ان ہے یہ چیز، اور یہ کوئی خیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب اس کے اوپر یعنی فخر کرنا شروع ہو جائیں اور حرام کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن اس یہ چیز اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک عورت بھی اس کے اندر رضامند نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نا یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر عورتیں جو ہیں وہ زنا سے پرہیز میں پکی ہو جائیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم عورتوں کو دیا ہے جو کہ مردوں پر نہیں ہے، پردہ مردوں کے اوپر نہیں ہے، نظروں کو جھکانے کا مطلب پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے آپ کو چھپانا مردوں کے اوپر ہوتا تو پھر فرشتے آ کے کام کرتے، جن آ کر کے کام کرتے، ٹھیک ہے، دنیا کے نظام کو کون چلاتا، فرشتے اور جن تو نہیں چلائیں گے نا، مردوں نے چلانا ہے، تو اس وجہ سے جو پردہ ہے وہ صرف عورتوں کے اوپر ہے، اگر عورتیں پردے میں پختہ ہو جائیں تو مردوں کی جو وہ شہوت جو غالب شہوت ہوتی ہے نا تو اس کو کوئی موقع ہی نہ ملے نکلنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ معاشرے سے زنا جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے اگر عورتوں کا پردہ مستحکم ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ زمانۂ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ افتراء اور بہتان نہ باندھیں، کیونکہ اس زمانے میں ابورشن والا سلسلہ تو ایسا نہیں تھا نا جیسا کہ آج کل ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ ابورٹ کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، یا تو زنا کی اولاد کہ بھائی وہ بدنامی سے بچنے کے لیے یا مصیبت سے بچنے کے لیے زنا کی اولاد جو ہو گئی تو اس کو مار دیا، یا زندہ لڑکیوں کو درگور کرنے والا جو معاملہ تھا تو اس طریقے سے اولاد کو مارتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ افتراء اور بہتان نہ باندھیں۔ افتراء کا مطلب جھوٹ ہی ہوتا ہے اور بہتان کا مطلب جھوٹا الزام لگانا کسی پر۔ اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، بین ایدیہن و ارجلہن، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ باندھ دیں۔ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے، مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ میں چار گواہوں کے درمیان یہ کام کر رہا ہوں، دو ہاتھ اور دو پیر، ٹھیک ہے، یہ سب میرے خلاف گواہ ہیں تو میں ان کے خلاف یعنی ان کے سامنے کام کر رہا ہوں، چھپ کے تو کام نہیں کر سکتا بھائی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مشائخ نے تو اس کے علاوہ بھی گواہوں کی تعداد لکھی ہے کہ بھائی جو دو فرشتے ہیں وہ بھی تو گواہ ہیں نا، ان سے بھی تو پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اور پھر ایک تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو گواہ ہے نا ہر چیز کا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے گواہ ہمارے خلاف گواہی قیامت کے دن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو گواہی لیں گے، اللہ تعالیٰ گواہی دینے والوں میں نہیں ہے، لیکن دیکھ تو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں لفظ بہتان عام ہے، اپنے شوہر پر ہو یا کسی دوسرے پر، کیونکہ افتراء و بہتان ہر شخص پر یہاں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے۔ آپ کافر پر بھی جھوٹا الزام ہی لگا سکتے ہیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، کافر پر لگانے سے وہ سچ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے کہ پولیٹکس کے اندر جو ہے نا وہ جھوٹ سچ نہیں بن جاتا پولیٹکس کی وجہ سے، اور خصوصاً جب اور بھی آسان ہو جاتا ہے شیطان کے لیے کہ یہ تو کافر ہے اور یہ تو ظالم ہے اور یہ تو کرپٹ ہے، تو اس کے اوپر جتنا جھوٹ باندھنا چاہو باندھو، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ کو حلال کر دیتا ہے کرپٹ سیاستدان کے نام پر، ٹھیک ہے، یا کافر سیاستدان کے نام پر، نہیں وہ حلال نہیں ہو جاتا چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے، کیونکہ شوہر کے جو حقوق آتے ہیں تو وہ تو آج کل ویسے ہی یعنی بلکہ آپ کو ایک نصیحت ہے، اگر مردوں کی ہی خالی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین اگر بیٹھی ہیں تو ان کو اگر اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن بہرحال مردوں کو ایک نصیحت ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہسبینڈ بے شک مشائخ کہتے تو ہیں کہ وہ شیخ البیت ہوتا ہے عورت کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ عورت کے دو شیخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شیخ البیت کہ جس کے ساتھ عورت بیعت کرتی ہے، بیعت توبہ، جیسے نبی علیہ السلام سے ان عورتوں نے بیعت کری تھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ آج بھی جاری ہے، مشائخ عظام جو ہوتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں سے بیعت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیعت توبہ ہوتی ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے، جو اصلاحی تعلق بنانا بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو عورتوں نے بھی یہ اصلاحی تعلق بنانا ہوتا ہے اور مردوں نے بھی اصلاحی تعلق بنانا ہوتا ہے، تو اس شیخ کو جس کے ساتھ کہ بیعت توبہ کی جاتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں شیخ البیعت، بیعت با یا عین تا، ٹھیک ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں شیخ البیت، یعنی یہ گھر کا شیخ ہے، تو یہ شیخ البیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر کا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کام جو ہے وہ شیخ البیت نے کرنا ہے وہی کام جو ہے وہ شیخ البیت نے بھی کرنا ہے، یعنی شوہر صاحب جو ہے انہوں نے بیوی کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بے شک شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کو راعی بنایا گیا ہے، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور تم سے جو ہے وہ تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، تو شوہر کی ذمہ داری تو ہے کہ گھر کے اندر شریعت کی پابندی کروائے، ٹھیک ہے، اور گناہوں کے راستے کو بند کرے، ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو سنوارنا، بیوی کو سدھارنا یہ شوہر کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے شوہر کو بہت زیادہ حکمت استعمال کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ، اور وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے، تو شوہر کو جو ہے نا وہ اصلاح کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے نا یہ ایک ڈفرنٹ قسم کا تعلق ہے، یہ تعلق جو ہے وہ یہ اصلاحی تعلق نہیں ہے، یہ اصلاحی تعلق تو بہرحال شیخ البیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چاہے مرد ہو ان کا بھی اصلاحی تعلق شیخ البیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور چاہے عورتیں ہوں ان کا بھی اصلاحی تعلق شیخ البیت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی سنت ہے، جیسے کہ ہم ابھی قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیثوں کے اندر شوہر کے کہنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ حدیثوں کے اندر جو شوہر کا مقام ہے، اتنے بڑے بڑے مقام، مزاج مجازی خدا اور یہ وہ، اس کا یہ مقام ہے، اور اگر عورت کو پتہ لگ، ٹھیک ہے، کیا کیا کچھ ہے حدیثوں کے اندر، تو خدا را یہ اپنی بیویوں کو مت سنایا کرے، ٹھیک ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، شوہر کے اندر کے جو مقام حدیثوں میں آئے ہیں نا، یہ بیویوں کو سنا کر کے اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہی ہو نا تو ان کو یہ مت سنایا کریں، ٹھیک ہے، کیوں، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ حدیث سنانا کوئی بری بات ہے، اور یہ جو ہے وہ آج ایک نئے آ گئے ہیں کہ حدیث سنانے سے منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ حدیث سنانے سے منع کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بیچاریوں کے نا بات سمجھ میں اس طرح سے نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو ہوگا خالی یہ کہ آپ ان کو سنا رہے ہوں گے حدیث، ان کے اوپر جذبات غالب ہوں گے، اس وقت غصہ غالب ہوگا یا کچھ اور آپ نے گڑبڑ کری ہوئی ہوگی کہیں اور، اصل میں شوہر بھی بہت ساری گڑبڑیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ اپنی اتھارٹی کو ہی خود ہی جو ہے وہ کھو جاتے ہیں، کھو دیتے ہیں اپنی اتھارٹی کو، ٹھیک ہے، اب وہ حدیثیں سنانے کی جو ہے نا ان کو شوق تو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ حدیثیں سنائیں بیوی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اتنی ساری جو ہے وہ غلطیاں کری ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بیوی جو ہے نا جس موڈ میں ہوگی نا آپ حدیثیں سنا رہے ہوں گے، اگر خدا نخواستہ بیوی نے کوئی بری بات کہہ دی حدیث کے بارے میں، رائٹ، کوئی کلمہ اس طرح کا منہ سے نکال دیا تو وہ بھی گئی آپ بھی گئے، ہیں، پھر کوئی آسان مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد نکاح ٹوٹ گیا وہ تو گئی ایمان سے، ٹھیک ٹھیک ہے، پھر آپ کا نکاح بھی تو ٹوٹ گیا نا، رائٹ، نکاح بھی کرنا ہوگا دوبارہ جا کر کے، اور اس کے بعد پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ آگے مینڈ نہ ہو سکا معاملہ، کوئی بڑا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو پھر تو آپ کا تو ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا، پھر آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا، آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کا کیا بنے گا پھر اس کے بعد. تو اس وجہ سے نا بیوی کی اصلاح نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ کہ بھائی اٹھا کر کے جو ہے وہ حدیثیں دے دنا دن حدیثیں مارنی شروع کرنی ہیں بیوی کے اوپر، یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اس صبر و تحمل کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بزرگ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اور پھر ان سے سیکھیں کہ جی بیوی کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیوی کے ساتھ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے نا، بنا کر کے رکھنا اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا تو وہ پہلے سے ذرا سوچ لیں، شادی کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے یعنی عقل مند ہی کہیں گے ان کو کہ جو کہ شادی سے پہلے روتے ہیں، جو شادی سے پہلے رو لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد رونے سے ان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور جو شادی سے پہلے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اور ان کو فکر نہیں ہوتی کہ جی پھر اس کے بعد کیا بنے گا، تو پھر وہ یوزلی پھر شادی کے بعد رو رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو پہلے رو لیں تو زیادہ بہتر ہے بعد میں رونے سے، ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں تو پھر وہ بڑا لمبا رونا چل جاتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے مانگنا چاہیے کہ اللہ مطلب جن لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، صحیح ہے. بہرحال تو فرمایا کہ خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے، صحیح ہے. اور شوہر پر بہتان لگانے کی صورت یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بچہ ظاہر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ معاذ اللہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا. یعنی جھوٹ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے شوہر کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کے شوہر کا بچہ نہیں ہے، وہ کسی اور مرد کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہتان ہی میں سمجھا جائے گا. چھٹی بات، ایک عام ضابطہ ہے کہ ولا یعصینک فی معروف، یعنی وہ کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. یہاں معروف یعنی نیک کام کی قید لگانا، جبکہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیکی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو اس لیے ہے کہ عام مسلمان پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب رسول کی تو ایکسیپشنل معاملہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دینا تھا، لیکن یہ ایکسیپشن دوسروں کے لیے تو نہیں ہے، رائٹ. آگے کے زمانے میں کوئی شیخ جن کے ساتھ کسی نے اصلاحی تعلق بنایا ہو، اگر وہ شیخ جو ہے وہ کبھی کوئی خلاف شریعت حکم دے دیں تو اس حکم کو نہیں مانا جا سکتا، ٹھیک ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ٹھیک ہے، یہ شریعت کا اصول. تو شیخ صاحب شریعت کے خلاف حکم دیں تو اس کو نہیں مانا جائے گا، ابو حضور شریعت کے خلاف حکم دیں اس کو نہیں مانا جائے گا، اور امی حضورہ اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کو گویا کے یعنی سمجھانے کے لیے اپنے رسول کو استعمال فرمایا ہے کہ ان کے لیے بھی فی معروف ہیں کی قید لگا کر کے پھر آیت کو مکمل کیا، ٹھیک ہے. تو جب رسول کے لیے قید ہے تو پھر دوسروں کے لیے قید کیسے نہیں ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہو کہ نہ رہا ہو، جب ہم یعنی پل رہے تھے اور بڑے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو باقی کسی کے حقوق کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ماں باپ کے حقوق کا سب کچھ پتہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سکول سے لے کر کے، گھر سے لے کر کے، ٹی وی سے لے کر کے، اور خاندان تک، ہر جگہ ماں باپ کے حقوق جو ہے نا وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ بھی ساری زندگی، اس زندگی کی بات ہو رہی ہے مشائخ سے تعلق بنانے سے پہلے والی زندگی، ایک دفعہ بھی شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک دفعہ بھی ہم نے یہ والی حدیث سنی ہو کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ٹھیک ہے، کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کی صورت میں نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق جو ہیں
وہ شریعت ہی میں ہے نا, حدیثوں ہی میں ہے نا, لیکن ان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کیا جانا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہ الباطل, صحیح ہے, غلو نہیں کہتے اس کو, کلمۃ الحق یرید بہ الباطل, کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل مقصد لیا جا رہا ہے, باطل مقصد کو, غلط مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکول کے اندر اسکول کا کریکولم لکھنے والے بڑے ہوں, وہ بھی تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا, ان کے بھی تو بچے ہی ہوتے ہیں نا گھر کے اندر, رائٹ. تو یا دوسری اتھارٹی تو سارے کے سارے ماں باپ ہوتے ہیں, تو اپنے حقوق کا تحفظ ہر ایک نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے حقوق تو اپنے حقوق نہیں ہوتے نا, اللہ کے حقوق تو وہ کسی اور کے حقوق ہوتے ہیں, رسول کے حقوق تو وہ کسی اور کے حقوق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ماں باپ تو تقریباً سارے ہی ہوتے ہیں, یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس ظلم سے جو ہے نا وہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, صحیح ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں, اپنے بچوں کو جو آپ کہتے ہیں نا کہ میری بات مانو, میری بات مانو, ماں باپ امی ابو کی بات ماننی چاہیے, امی ابو کی فرما برداری کرنی چاہیے, تو ساتھ ساتھ ان کو اللہ کی فرما برداری کا بھی بتانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. کہ بیٹا ابو کی فرما برداری اس صورت میں کرنا ہے جب ابو اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کو کوئی حکم نہ دے رہا ہوں. ذرا رکھیں نا اس بات کو بچوں کے سامنے, تب پتہ چلے گا ایمان کی کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے. اور ڈر کے مارے تو بات کرنے یعنی بات ہی نہیں زبان پہ آتی ہے ہمارے, تو اس طرح کی بات نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت بہت کام باقی ہے ابھی ہمارے ایمان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اللہ کو بھی بتانا ہوتا ہے نا ذرا کہ ہاں بھی میں کتنا پکا ہوں, کتنا سچا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بات کرنی چاہیے ماں اپنے بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. چھٹی بات تو ہو گئی ہے. آگے فرمایا کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے, ان سے عام اطاعت کہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی, کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے وسوسے پیدا کر سکتا ہے, اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ قید لگا دی گئی. اچھا یہ پیراگراف مجھے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, مطلب یہ آخری لائن جو ہے کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے صاحب اولاد بنایا اور اگر زندہ رکھا تو کوشش کروں گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, ٹھیک ہے. آپ اکیلے ہیں کیا غیر شادی شدہ اس پوری کلاس میں؟ ماشاء اللہ سارے شادی شدہ لوگ ہیں ہماری کلاس میں. اچھا تو باقی جو نہیں ہیں وہ باقی جو ہیں وہ بھی پھر امید ہے کہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے, اس لیے کہ الحمدللہ سورت تو ختم ہو گئی. باقی یہ کہ بیعت کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ اگر کچھ ٹائم بچتا ہے تو ہم بیعت کے اوپر کچھ اور آپ کو سنائیں گے, تو وہ ارادہ تھا کہ منٹ چلا گیا. تو بیعت کی جو اقسام علماء نے بیان کری ہیں نا, پہلے بیعت کی تعریف کیا لکھی ہے کہ شریعت کی کسی بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں گے, ٹھیک ہے. یعنی ایک زبانی جو عہد ہوتا ہے یہ بیعت کہلاتا ہے, خواہ وہ پوری شریعت کا عہد لیا جائے یا کسی خاص بات کا عہد لیا جائے, اس کو بیعت کہتے ہیں. تو عہد لینا بیسیکلی یہ بیعت کی تعریف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس امر کو بہت سے مواقع پر سر انجام دیا. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار طرح کی بیعت کی جس کی تفصیل درج ذیل ہے. ایک تو ہو گئی بیعت اسلام, ٹھیک ہے, یعنی جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو بیعت کرتے تھے, جیسے کہ بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانی. اور دوسری ہے بیعت جہاد, اس کے بارے میں بھی کلاس میں بات ہو چکی, قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے پڑھی تھیں سورہ فتح والی, یعنی بیعت رضوان, ٹھیک ہے. یہ بیعت جہاد کی ایک بڑی مثال ہے. اور اس کے علاوہ بھی غزوہ خندق کے موقع پر بھی بیعت جو کی گئی تھی, تو اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر موجود ہے. پھر ایک جو ہے وہ بیعت ہجرت ہے. تو بیعت ہجرت کی تفسیر جو ہے وہ کوئی ایسی کلیئر یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن ہجرت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے, اور یہ بھی حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے. اور چوتھی قسم جو بیعت کی ہے وہ بیعت توبہ, جس کو کہ پھر آج کے دور میں, یعنی ایکچولی ناٹ ایگزیکٹلی آج کے دور میں بلکہ بعد میں جو دور تھا, اس کو بیعت توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت طریقت بھی کہا جاتا ہے,
ٹھیک ہے، یعنی سلوک کا راستہ طے کرنے کے لیے، طریقت کا راستہ طے کرنے کے لیے جو بیعت کی جاتی ہے اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کہ میں نے کہیں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی ہاتھ میں بیعت کرتے تھے، بٹ کسی چیز کے سہارے، مثلا کپڑا یا کچھ، بٹ ڈائریکٹ نہیں، کپڑا پکڑا کر کے نہیں. یہ تو یعنی ہاتھ ٹچ تو خیر کم، ان اینی کیس نہیں ہوتا تھا نا، ٹچ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب باقی یہ کپڑے والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کپڑا جو ہے نا وہ پردے کے طور پر، یہ نہیں کہ آپ سسم نے کپڑا پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے کپڑا پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے وہ ہم نے کہیں نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا کہیں پر، ٹھیک ہے. البتہ پردے کے ساتھ، تو پردے کا مطلب بیچ میں کپڑا، ٹھیک ہے، یا بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ، چاہے وہ یعنی پتھر رکاوٹ ہو، جیسے کوئی بڑا سا پتھر ہے اس کی دوسری طرف ہیں، یا یہ کہ کوئی یعنی نگاہوں سے اوجھل، ٹھیک ہے، چاہے بیچ میں دیوار ہو. پرانے زمانے میں جو 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 گھروں کے طرف، تو بہرحال کپڑا کا کانٹیکٹ جو آپ نے کہیں پڑھا ہے نا، تو ہو سکتا ہے جس کے یہ مقصد ہو اس کا کہ بیچ میں کوئی کپڑا حائل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جس سے کہ پردہ اچیو کیا جا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ساؤنڈ آ رہا ہے، اوکے. اچھا، تو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کی حدیث بھی ابھی ہم نے پڑھ لی تھی. تو یہ جو بیعت توبہ ہے، تو اسی کے اوپر پھر بخاری و مسلم کی جو روایت ہے عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہما والی حدیث، جس میں مردوں کی بیعت کا ذکر جو ہے وہ بخاری و مسلم میں ہے، اور عورتوں کی بیعت کا ذکر اسی سورہ ممتحنہ میں ہے جو کہ آج ہم نے تفسیر پڑھ کر کے ختم کیا ہے. تو اب اس کے اوپر کچھ سوالات بھی لکھے ہیں، چونکہ ہمارے پاس چار منٹ ہیں تو ہم وہ سوالات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام کو ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر اس بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب لکھا کہ ایک تو یہ امت کی تعلیم کے لیے تھی، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کی صحبت سے اس مقام پر پہنچ گئے تھے، رضا والا مقام ان کو مل گیا تھا، تو پھر ان سے زبان سے کہلوانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ بھئی آگے جو امت آئے گی تو ان کے لیے تو نبی علیہ السلام کی صحبت موجود نہیں ہوگی نا، تو ان سے زبان سے اسپیل آؤٹ کروا دینا وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. اور دوسرے گناہوں سے بچنے کے لیے تھی. روایت کے الفاظ میں ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، یعنی ان الفاظ سے ثابت ہوا کہ کبائر سے اجتناب کے لیے یہ بیعت تھی، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، سوال نمبر دو، صحابہ کرام کو اس بیعت کا کیا فائدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا امیدوار بننا تھا، چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں فَمَنْ وَفِي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو کوئی تم میں سے اس عہد پر قائم رہا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو انہوں نے عہد کیا، اور جو بھی عہد کو نبھائے گا تو عہد کو نبھانے کا ایکسٹرا اجر بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص اجر ہے. سوال نمبر تین، کبائر سے بچنا تو ایمان والوں کے لیے کلمہ پڑھ لینے کے بعد ویسے بھی ضروری تھا، تو بیعت کے ذریعے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان گناہوں سے بچنے کا عہد ایک ایڈیشنل یعنی فالتو، نعوذ باللہ، فالتو ٹائپ کا عمل نظر آتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الممتحنہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں صحابیات سے بھی اس طرح کی بیعت کا تذکرہ ہے. وہاں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ، کہ آپ انہیں بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے. معلوم ہوا کہ ان گناہوں سے توبہ تو وہ لوگ گھر بیٹھ کر تنہائی میں بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ الندم توبۃن، آپ نادم ہو جائیں اپنے گناہوں کے اوپر، شرمندہ ہو جائیں تو توبہ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، تو کر تو سکتے تھے. مگر نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے میں ایک بے بدل فائدہ یہ تھا، یعنی ایک ایسا فائدہ جس کا کہ کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بھی ان حضرات کے بارے میں استغفار کے کلمات ادا ہوتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ واللہ غفور الرحیم، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں واللہ غفور الرحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی بارش ہو جاتی تھی. کیا مطلب؟ کہ جب آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ، نیک بندے کے ساتھ
صاحب نسبت کے ساتھ، صاحب طریقت کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ جب آپ بیعت کرتے ہیں نا، تو اس بیعت کے نتیجے میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں ان کی بھی، ٹھیک ہے؟ تو ان دعاؤں سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں سے نہ صرف یہ کہ آپ کی توبہ کی قبولیت کنفرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہ اس توبہ کے اوپر استقامت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ جو دعائیں ہیں نا وہ استقامت کے راستے میں معاون بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے صحابہ کرام فائدہ اٹھاتے تھے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ دعاؤں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم تو نہیں ہو گیا نا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں اور کسی کی دعا قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ورثاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، سنتوں کی اتباع کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، تو ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے سے کے راستے پر ہی چلنے کی برکت سے ان کے دور کے باقی لوگوں کے اوپر فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی دعاؤں کے، ٹھیک ہے؟ ظاہر قربانی کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے. تو یہ ایک فائدہ جیسے صحابہ کرام کو ہوا تھا، اسی طریقے سے امت کے اندر یہ فائدے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے کہ آپ کسی کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے وہ جو شیخ طریقت ہوتے ہیں وہ جب کسی سے بیعت لیتے ہیں تو ایک نیچرل رسپانسبلٹی بھی فیل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے نا میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں یعنی ان گناہوں کو چھوڑوں گا، اور انہوں نے مجھے گویا کہ گواہ بنایا ہے اپنے اس توبہ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نا ان کے لیے ایک شفقت اور محبت اور ایک خصوصی تعلق پیدا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک باپ کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شیخ کا اپنے جو متوسلین ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں پھر ان کو یعنی تہجد میں اور دوسرے مقامات کے اوپر جب خصوصاً قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے یا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تار باندھ کر کے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق بنایا ہوا ہوتا ہے. اچھا، قرآن پاک میں بھی اسی عنوان سے متعلقہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر ان لوگوں نے اگر یہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور یعنی تو ہاں فاستغفر اللہ، اور وہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لہم الرسول، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کرتے ہوں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو تحقیق وہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی بندہ خود بھی استغفار کرتا ہے اور اس کا جو شیخ ہوتا ہے جو کہ صحابہ کرام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو وہ بھی استغفار کرتے ہیں، تو ان دونوں کے استغفار سے جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبولیت جو ہوتی ہے وہ اور زیادہ کنفرم ہو جاتی ہے، اسی کی مطلب دیا جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ باقی تو بہت ساری تفصیلات ہیں جس کا بھی وقت نہیں ہے، کلاس کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے. کیا آپ پوچھ رہے تھے کہ صحبت کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ صحبت کا آپ کے لیے بھی وہی مطلب ہے جو کہ صحابہ کرام کے لیے تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے نبی کی صحبت تھی، آپ کے لیے نبی کے ورثاء کی صحبت ہے، ٹھیک ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ کے زمانے کے جو یعنی صالحین ہیں، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے ساتھ صحبت رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کوئی آپ کے لیے کوئی ڈفرینٹ مطلب نہیں ہے، وہی مطلب ہے جو کیا ان کا، ٹھیک ہے؟ کوئی اور سوال یا کچھ بات اگر پوچھنی ہو. اگر نہیں ہے تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.